Mika. على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد في سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا عظم الله أجورنا وأجوركم بمثابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بسارئ بوليه إمام المهدي من آل محمد عليه السلام میں نے آپ کو آج سلام کے بجائے یہ جملہ کہا جو اب الحمدللہ آپ سب جانتے ہو کہ وہ جملے ہے کہ عاشور کے دن عاشور کے دن جب ایک دوسرے کی ملاقات کرو تو سلام نہیں کرنے کا ہے بلکہ یہ جملہ کہنا ہے جو انشاءاللہ بعد میں جب زیارت جامعہ کے بجائے آج اس جملے کو سمجھاؤں گی جب تب سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آج میں نے سلام کیوں نہیں کیا اور بلکہ کل کی تیاری ہے تو اس لیے میں اس وقت اچھی طرح اس کا معنی سمجھاؤں گی اور اس میں کیا ہمارے لیے گہرا سبق ہے تو سب سے پہلے ہم جو علاج کی بات کر رہے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگوں کا ایک سوال کامن نظر آیا اس کو آج اٹھایا گیا وہ ہے ڈپریشن کے مریض جس کو ڈپریشن ہو رہا ہو یعنی چین نہ ہو راحت نہ ہو تو یہ ڈپریشن کے مریض کے لیے کیا کیا ان کو کرنا چاہیے اور ڈپریشن کیوں آتا ہے کون سی چیز ڈپریشن لاتی ہے وہ بھی حدیثوں میں ہے کچھ اس نے مکم نے بتایا کچھ نے حدیثوں میں ہے حدیث میں یہ ہے کہ کالے جوتے پہننے سے اور چوتھے امام کی حدیث ہے کہ کالے جوتے پہننے سے ڈپریشن آنے کا امکان ہے تو ضروری نہیں کہ سب کو آئے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے خاص کر کے جس کو ڈپریشن ہوا ہے ان کو تو لا محالہ کالے جوتے پہننے سے بچنا ہی پڑے گا ورنہ بڑھتا چلا جائے گا پھر کھڑے رہ کے کپڑے پہنا کھڑے رہ کے کپڑے پہنا جتنا ہو سکے بیٹھ کے کپڑا پہنا پہننے چاہیے یہ بھی حدیث معصوم ہے کھڑے رہ کے کپڑے پہننے سے بھی ڈپریشن آنے کا امکان ہے اور خاص کر کے جس کو ڈپریشن کا اٹیک ہو چکا ہو وہ تو لا محالہ کپڑے بیٹھ کے ہی پہننے کی کوشش کرے اور تیسری چیز یہ بہت نقصان دہ ہے ڈپریشن کے لیے بھی اور رسک میں برکت اڑنے کے لیے بھی کہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ اپنے ہی کپ لباس پہنے ہوئے لباس سے پوچھنا کبھی لوگ بچوں کی عادت ہوتی ہے ایسا کر کے ایسا پوچھ لیتے ہیں ایسا کر کے ایسا پوچھ لیتے ہیں یہ چیز ڈپریشن ملانے والی چیز ہے اور رسک میں برکت بھی کمی کرنے والی چیز ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ماں والدین کو بیدار رہنا چاہے بچے کو بچپن سے اگر دیکھے یہ گڑبڑ کر رہے ہیں کسی کو دیکھے وہ بھی کر رہے ہوں گے تو ہمیں ان کو سٹاپ کر دینا ہے عادت بننے کے بعد پھر مشکل ہوتا ہے ہر جگہ ٹاویل ٹیشو ایسے گھر میں رکھا جائے کہ لوگ اپنے ہی لباس سے چہرہ یا منہ کچھ پوچھے نہیں، تو اس سے بھی یہ بھی نقصان دہ ہے. بس یہ تین چیزیں وہ بتائے، اس سے بچنا ہے کہ یہ اس کے ذریعے دے. اور چوتھی چیز جو ہے نیگیٹو تھنکنگ. بہت انسان الٹا سوچتا ہے، فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا تو بس کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں دیکھا ہوگا، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہوگی. انسان پوزیٹیو طرف جائے، ایسے سبب نکالے کہ شاید یہ وجہ ہوگا یا اس سے وجہ ہوگا. نہیں، اگر جان بوجھ کر بھی کیا ہے تو کس کا فائدہ ہے؟ سوچے ایسی بات ہے، فائدہ اس کا ہے جس نے صبر کیا ان کی بدتمیزی سے. جس نے بدتمیزی کی ان کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی ملی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، بعد میں ان کو نقصان اٹھانا ہے. قرآن جگہ جگہ میں اس انداز کا الفاظ کہتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم ان اساتم فلہا. جو انسان اچھائی کرتا ہے تو خود اپنے لیے کر رہا ہے، جو برائی کرتا ہے تو برائی اپنی ہی کرتا ہے، بظاہر کسی پہ کرتا ہے مگر اب واپس پلٹ کے ان کے پاس ہی آنے والی ہے. یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے. یہی مولا کا جملہ تھا، مشہور جملہ مولا کا، کہ میں نے کسی پر احسان نہیں کیا نہ تو میں نے کسی کو نقصان پہنچایا. مولا آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ آپ نے احسان نہیں کیا، پورا اسلام آپ کا احسان مند، ہر بیوہ آپ کے احسان مند، ہر یتیم آپ کا احسان مند، ہر غریب آپ کا احسان مند. تو مولا نے کیا جواب دیا کہ اگر میں نے بظاہر ان سے نیکی کی مگر حقیقت اپنی ذات سے کی، ثواب مجھے ملے گا، جنت میں نے حاصل کی، اللہ کی خوشنوری قربت میں نے حاصل کی. تو بظاہر انسان انسان پہ اگر احسان کرتا ہے تو حقیقت میں خود پہ کر رہا ہے. اور میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کیوں کہ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچایا تو اب وہ ان کے خود کی ذات پہ پہنچایا ہے، مجھے نہیں ہوا ہے. مجھے تو صرف صبر اور شکر کرنا ہے. انسان کی تو ترقی ہوتی ہے اس صبر اور شکر میں، انسان اللہ کے قربت حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اپنے کو طاقتور بناتا ہے. تو فائدہ انسان کا ہے جس نے صبر کیا، جس نے نقصان پہنچایا اس پہ واپس پلٹنے والا ہے. تو یہ انسان کو یہ ایسی پوزیٹیو تھنکنگ کی طرف چلا جائے، یہ نیگیٹو تھنکنگ کو چھوڑے، بیٹھ کے سوچے کہ میں کیوں اپنے کو جلا رہی ہوں، کیا ہوا، اس کو انالائز کرے، کیوں، کس کا فائدہ ہے، کس کا نقصان. تو انسان اس ڈپریشن اس چیزوں سے دور ہو جائے گا، اللہ رسول اہل بیت اسلام سے قریب ہوتا چلا جائے، ان کو امپورٹنس نہیں دے گا، یہ ان مٹیریل ہو جائیں گی یہ چیزیں. تو یہ بڑا افیکٹ ہے ڈپریشن کا، اس چیز کا، نیگیٹو تھنکنگ کا بڑا نقصان پہنچاتا ہے. پھر کون سی چیز ڈپریشن کو دور کرنے والی ہے؟ اس کا ہے پہلا کہ رات کو گرم دودھ جتنا پی سکے، یعنی شہد کو ملا کے، اور تھوڑا سا دال چینی کا پاؤڈر، تھوڑا سا دال چینی کا پاؤڈر، یہ بہت افیکٹو ہے، ان کو نرو سب کو ریلیکس کر دیتا ہے. سو سونے سے پہلے آخری چیز ڈپریشن کے مریض کو یہی لینا چاہیے، دودھ میں شہد، اور شہد میں تھوڑا، بالکل ساتھ میں تھوڑا سا دال چینی کا پاؤڈر. اور اس کے بعد موسمبی کا رس صبح سویرے، موسمبی کا رس صبح سویرے ان کو پینے کا ہے. یہ بھی ڈپریشن کو دور کرنے والے. کبھی کچھ چیزوں کی کمی ہوتی ہے، کچھ وٹامنس، ایسا نہیں کہ نیگیٹو تھنکر ہی ہو تو ہی، کچھ کمی ہوتی ہے وہ موسمبی پورا کرے گا، موسمبی کا جوس. تو موسمبی کا جوس ڈپریشن کو دور کرے گا. دین میں کسی بھی وقت شہد کا پانی، رات کو سونے سے پہلے دودھ اور شہد اور سینمن پاؤڈر، دین میں کسی بھی وقت گرم پانی میں شہد ملا کے ڈپریشن کو دور کرتا ہے. سکھے میوے کھائے، نٹس، خاص کر کے نٹس کھائے، بادام، سکھے میوے جو ہے وہ چیزیں کھائے، وہ ڈپریشن کو دور کرتا ہے. اور کچا فروٹس اور کچا ویجیٹیبلس، پکایا ہوا ویجیٹیبلس نہیں، سیلڈ ہے، کیرٹس ہے، کیوکمبر ہے، بالکل سیلری ہے، مولی ہے، پکائے بغیر والی چیزیں ویجیٹیبلس اور فروٹس. فروٹ میں خاص بتاتے کہ کالے انگور، بلیک گریپس، کالے انگور. اس کو آف نہیں کر سکتے ہو، آپ تو لوہے کے بنے ہوئے، میں تو مجھے تو سردی لگتی ہے یہاں. واقعی پاکستان از لوہے کے بنے ہوئے. آپ اس کو آف کر دیں گے؟ بلیک گریپس، کالے انگور. اور بہی کا مشکل ہے، ایران میں مل رہا ہے، وہاں بھی مل رہا ہے یورپ میں. کوئنس، جس کو انگلش میں ہم کوئنس کہتے ہیں، بہی حاملہ عورت کے لیے تو دا بیسٹ فروٹ ہے. حاملہ عورت اگر بہی کھائے تو بچہ عقل مند ہوگا، اتنا فائدہ حدیث میں ہے. یہ بھی حدیث کی باتیں بتا رہی ہوئی. تو کالے انگور کو کھانے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے بہی کو. اور پھل باقی کے، ایک تو پھل بتائے، باقی کے پھل ان کی شروع سیزن کی شروع کے وقت، جب کسی بھی فروٹ کی موسم شروع ہوا، شروع کی موسم میں پھل کھانے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے. ایسے بھی بہت سے فوائد ہیں. جیسے موسم شروع ہوا اسی وقت اس کے پھل کھانا موسم کا وہ فائدہ مند ہے. زیتون کا پھل وہ بھی ڈپریشن کو دور کرے. چند باتیں بتائی تھی جس میں جو آپ کو سوٹ کرے آسانی سے اویلیبل. ضروری نہیں کہ سب کا کھانا ہے، اس میں سے چوز کرے، مگر یہ چیزیں ہیں جو ڈپریشن کو دور کر رہا ہے. بیری کے پتے سے اس کو شیمپو بنانا، بال دھونا، نہانا، بال واش کرنا، بال کو دھونا بیری کے پتے سے شیمپو کی طرح ان کو دھونا، وہ بھی ڈپریشن کو دور کرتا ہے. یلو جوتے پہننا، زرد رنگ کے جوتے پہننا، وہ تو حدیث میں ہے، قرآن کی تفسیر میں بھی ہے سورہ بقرہ میں، آپ دیکھو گے. زرد رنگ کے جوتے یا ربر کے سلیپرز گھر میں پہنتے ہیں، کوشش کریں یلو ہو. زرد رنگ کے ہوں گے تو اس سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، اور ثواب بھی ہے، تندرستی بھی ہے. حدیث میں ہے، آپ دیکھیں گے سورہ البقرہ کی تفسیر میں آپ کو ملے گا. اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کرے. وہی جو میں نے بتایا تھا شیطانی وسوسے لے کے لیے، پوری بسم اللہ اور 8 مرتبہ لا حول، ہر مرحلے میں آنکھ کھلنے سے بیسن وضو تک پہنچنے تک، وہ ڈپریشن کے مریض کے لیے بھی ہے. ساری دل کے پرابلم سے، یہ ڈپریشن ہے، وسوسے ہے، شک و شبہات ہے، خوف ہے، ان میں بیسٹ ذکر لا حول ولا قوت ہے. کیونکہ یہ شیطان کا بھی بڑا دخل ہے اس میں. تو لا حول کا ذکر وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. سب سے تکلیف دہ ذکر شیطان کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ہے. تو یہ بہت ڈپریشن کے مریض کو کام آئے گا. اور آخری چیز زیارت امام حسین. یہ تو لوگوں نے آزمایا ہے، ڈپریشن کا مریض ہر روز امام حسین کی زیارت پڑے، کسی قسم کی چھوٹی بھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دے اتنا بھی، مگر ڈپریشن کے مریض کے لیے سمجھ لو یہ ضروری ہے، تو دور ہو جائے گی اس کی بیماری. اور بہت زیادہ ہو تو ان کو کربلا جانا ہوگا. کربلا جا کے براہ راست امام کی قبر کی زیارت کرے تو نیست و نابود ہو جائے گا ڈپریشن. اور لوگوں نے آزمایا ہے، بالکل نئی زندگی وہاں سے لے کے آئے، اس نیت سے گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت فائدہ مند چیزیں ہیں. اب ایک سوال تھا کہ سونے کے لیے، ہاں ان کی بات صحیح ہے، حدیث میں ہے کہ دوپہر میں کھانے کے بعد فوراً سو سکتے ہیں، مگر کیونکہ یہ حکیم نے بتایا تھا تو اس نے صرف لکھا تھا کہ کھانے کے فوری طور پر سونا نقصان دہ ہے صحت کے لیے، گیس پرابلمس ہوگا. تو حقیقت میں حدیث کی روشنی میں ہم دیکھا جائے، اس کو ملا ہے ان کی بات سے، تو رات کو کھانے سے فوراً سونا وہ گیسٹرک پرابلمس اور انٹسٹائن پرابلمس کریٹ کریں گے، جو بات پہلے آ گئی ہے. تو دوپہر میں کھانے کے بعد سیدھا سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں سمجھتی تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر لیٹ جانا، تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ کتابیں پڑھنا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر فوراً لیٹ جانے مسئلہ نہیں ہے. تو رات کی زیادہ تاکید ہے شریعت میں رات کی، کہ کھانے کے فوری طور پر نہ سوئے. مگر کیونکہ اس نے نہیں لکھا تو میں ڈائریکٹ ان کے نوٹس پڑھ رہی تھی، اسی لیے مجھے حدیث دماغ میں نہیں آئی، مگر حدیث سے واقعی جس نے کا پرچہ بھیجا ہے وہ صحیح پرچہ بھیجا ہے. اور یہ ہاں بچے کے پمپلس کے لیے میں نے کل ایک بتانا بھول گئی، انشاءاللہ 11 موروں کو ابھی بچوں کی باتیں بتائیں گے جو بچے کے سوال ہیں، مگر آج یہ پمپلس کی، کیونکہ پھر وقت نہیں ملتا. جس کل میں نے بتایا تھا سکین کے بارے میں, مگر ایک جملہ پمپلس کا میں نظر انداز کر دیا. جس کو پمپلس ہو رہے ہو تو فوری طور پر کیا اپلائی کرے, کوکونٹ آئل, ناریل کا تیل. جیسے پمپل باہر نظر آیا فوراً ناریل کا تیل اپلائی کرے اور ایک ہفتے تک اپلائی کرتی رہے تو کنٹرول میں آ جائے گا. ایک ہفتے تک ناریل کا تیل اپلائی کرے. پھر کہتے ہیں کہ جبھی بھی چہرہ دھونا ہو تو لسی سے دھوئے. جبھی بھی چہرہ دھونا ہے تو لسی سے دھوئے. تو لسی ہوئی نہیں کو پانی سے ملا کے, وہی وہی بات ہوئی نا. وہ کہتا ہے لائٹ کر کے, نہیں کو لائٹ کر کے اس کا جوس جیسے بنا کے, تو اس کو ہم تو لسی کہیں گے, اس سے چہرہ دھوئے. بس یہ کل کی بات رہ گئی تھی, اسی لیے انشاءاللہ پھر آج کیونکہ میں نے دعائے زیارت جامعہ بھی چھوڑا, مجھے یہ کچھ کل کے دن کے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہیں. مسائل کے اعتبار سے جو ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے اس کا جواب دوں. پہلے دو پوچھا گیا ہے کہ مگر دوسرا کو میں جو کل کے عاشورے کے بعد جو کرنا چاہتا ہوں اسے ملا دوں گی. دو سوال آج جواب دیتی ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو فقیری میں لینا, بچوں کو فقیری میں, یعنی کوئی کسی امام کا فقیر بنا دینا تاکہ وہ مانگ کے وہ دن کھائے, یہ شدید مکروہ عمل ہے. شدید شریعت کی نگاہ میں حرام نہیں مگر حرام کے قریب شدید مکروہ ہے. ہمارے یہی معصومین, یہی عباس, یہی انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اسلام میں مانگ کے کھانا یا مانگنا شدید مکروہ ہے, اللہ کو بالکل ناپسند ہے. اور ہمارے معصومین نے ان کی طرف سخت رہنمائی کی ہے. اور میں نے بتایا تھا بھی سلمان محمدی کو جو اللہ کے رسول نے سات وصیت کی تھی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے, اس میں سات میں سے ایک چیز ہے کبھی کسی کو کسی چیز کا سوال نہ کرنا. جب میں کنٹینٹمنٹ کی بات کر رہی تھی قناعت میں تو آپ کو یاد ہوگا یہ حدیث میں نے بیان کی, وصیت کی ہے رسول نے سلمان کو کبھی کسی سے کسی قسم کا سوال نہ کرنا سوائے سخت مجبوری آ جائے. سخت مجبوری آ جائے تب, چاہے امام کے نام پہ ہو چاہے ایسے ہو. تو یہ چیز کو بالکل ختم کر دینا ہے. میں سمجھتی تھی ختم ہو گیا ہے, لوگوں نے مجھے بتایا سوال پوچھا ہے, کہا نہیں ختم نہیں ہوا ہے ابھی بھی جاری ہے. تو میں جب یہاں رہ رہی تھی تب وہ اس کا بیان کرتی رہتی تھی کہ یہ فقیری ختم کرو, علماء سختی سے منع کر رہے اور شدید مکروہ قرار دیا ہے ان کو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. انسان کی عزت ہے, اسلام انسان کو عزت دینا چاہتا ہے. تو اپنے کو مت گرا, مانگ کے تو تیری عزت بیچ رہی ہو, مانگ کے انسان اپنی عزت کو بیچ رہا ہے, چاہے امام کے نام پہ کیوں نہ ہو. وہ منع کر رہے, اماموں سے ہی منع کر رہے. تو یہ چیز بالکل ناپسندیدہ ہے اور ان کو ختم کر دینا چاہیے. امام کی نیاز میں اتنا شفا ہے, اتنی شفا ہے, فقیری میں لانے سے شفا نہیں ہے کہ کسی کا جھوٹا کھائے. ہاں کسی کا جھوٹا پانی پینا شفا ہے. ہر مومن مومن کا جھوٹا پانی پیے گا تو شفا حاصل ہوگی. کسی بھی مومن مومن کا توضیح المسائل مایت اللہ کوئی کی توضیح میں دیکھ لینا, تو ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پینا مستحب ثواب میں ہے. رجا کی نیت آپ پی سکتے ہو, بیماریاں دفع ہو جائیں گی. آپ دیکھو بیمار کو آپ جھوٹا پانی پینا پلاتے چلے جاؤ مومن کا, خاص کر کے جو تقویٰ ہو, پرہیزگار ہو, علماء ہے, اتنے بڑے بڑے علماء ہیں آپ کے شہر میں, تو ان کا جھوٹا پانی منگا کے مریض کو پینا آپ دیکھیں کیسے شفا ملتی. یہ تو حدیث میں ہے, توضیح تک پہنچ چکا ہے مسئلہ. یہاں آپ کو شفا ملے گی, یہاں ہمارے بچوں کو فائدہ ملے گی. جہاں اسلام شدید مکروہ کہہ دے وہاں کیسے فوائد ہو سکتا ہے, وہاں نقصان ہی نقصان ملے گا. اور ہو سکتا ہے کل ہمارا بچے کی عادت ہو جائے مانگنے کی, اس کی وجہ سے عادت ہو جائے, بچہ بچہ ہی نہیں سمجھ پایا, اس میں عادت کر لیا, تو اس کے نقصان کون اٹھائے گا؟ بچہ اٹھائے گا, ماں ذمہ دار ہے جو ان کو کروا رہی ہے, فقیر بنا رہی ہے. تو امید ہے کہ آج میری بات کو وزن دیں گے, جبکہ میں پہلے بہت مرتبہ بیان کر چکی ہوں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان چیزوں کو ہم ختم کر کے ہم ایسی زندگی گزارے جیسے اللہ رسول اور اہل بیت چاہتے ہیں. اور تیسری چیز کل کا دن شب عاشور سب سب جانتے ہم، عزاداری عبادت شب داری کے رات ہے، جتنی عبادت ہو سکے جتنا ماتم ہو سکے بہتر ہے، مگر کل کا دن دردناک ترین دن ہے، کل کا دن قیامت کا دن ہے، تو کیسے گزارا جائے؟ سلام تک بھی نہ کرے، سلام تک بھی کیوں؟ تاکہ شاید لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، ورنہ سلام تو دعا ہے سلامتی کی، مگر کل یہ دعا بھی نہیں، ضرورت نہیں ہے یہ دعا بھی نہیں، اس کے بدلے عزم اللہ ابھی سمجھا رہی ہوں، اس کے بعد کوئی دنیاوی کام نہیں، کوئی دنیاوی کام نہیں، ایک دنیاوی بلکہ اتنے تک کہ دینی علوم کی مطالعہ بھی نہ کرے، دینی علوم یہی اہل بیت رسول کا جو علوم قرآن کا علوم ان کا مطالعہ بھی نہ کرے، جو مطالعہ کرے گا سارا بھول جائے گا، جتنا مطالعہ ہوگا وہ بھول جائے گا، اور نسیان کی بیماری لاحق ہونے کا امکان ہے، نسیان، حتیٰ کہ علوم یہ بھی منع ہے یہاں تک، تو کیا کرے؟ بس دو ہی چیز، اعمال عاشورہ، دعائیں، زیارت عاشورہ، عبادتیں، نمازیں، اور کثرت سے عزاداری، کثرت سے گریا وزاری، کثرت سے ماتم، کثرت سے مجالی سے، پورا دین اور رات کل کی پشام غریبا کی رات بس صرف اس میں گزارے، لبوں پہ مسکرات، چہرے کو ایسا غم کا آثار سے بنانا ہے، باقاعدہ بنانا ہے زبردستی سے غم کا آثار، کہ تاکہ کوئی ہمارا چہرہ دیکھے ہی وہ پڑے، ایسا چہرہ بنانا ہے، اور پھر ایک دوسرے، ہاں پھر فاقہ، بچے کو ابھی سے ٹریننگ کرو، چھوٹے چھوٹے بچے کو فاقہ کی ٹریننگ کرو، تم کو پتا چلے کہ ہمارے وہاں کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے کیسے تھے، ان کو چند گھنٹے فاقہ کرنا ہے، نہ شربت کا گھٹ نہ پانی کا گھٹ جب تک فاقہ کا ٹائم نہ ہو، لوگ نے اپنا خود کا مسئلہ بنا دیا، کہا کہ نہیں نہیں شربت کا لے سکتے ہو فاقہ میں، نہیں رکھ دو اپنا حصہ، نیاز میں تو شفا ہے، اپنا شربت کا حصہ رکھ دو، فاقہ شکنی کے وقت پیئیں گے، فاقہ شکنی کل کتنے بجے ہوگا؟ میں نے ابھی ٹائم دیکھ لیا ہے، 4:23، 4:23 کے ٹائم شروع ہوتا ہے فاقہ شکنی، مگر تھوڑا دیر کر دینا چاہے 4:30, 4:45 ایسا کچھ ہو تو بہتر، تاکہ یقیناً وہ ٹائم گزر جائے، کیونکہ وقت بہت سخت ہے، کیونکہ ابھی تو شام غریبہ ہے، تو سادی غذا کھانی ہے، اور بس فاقہ توڑنے تاکہ بس روزہ نہ ہو جائے، مغرب تک نہیں لے جانا ہے تاکہ روزہ نہ ہو جائے، دشمنان دین خوشی میں وہ روزہ رکھا ہے، تو 10, 11, 12 کو روزہ نہ رکھا جائے، انہوں نے یہ 3 روزہ رکھے تھے ہر سال کربلا کے واقعے کے بعد، خوشی میں کہ ہماری جیت ہوئی، تو 10, 11, 12 محرم عاشورے میں تو مکروہ ہے ہی ہے روزہ، مگر 10, 11 بھی ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، علماء نے احتیاط کرنے کا کہا ہے کہ 11, 12 بھی نہ رکھے، تو اب فاقہ شکنی اس وقت ہوگا تو پورا ثواب ملے گا، اس سے پہلے ہو جائے گا تو ثواب میں کمی ہو جائے گی، یا پتا نہیں کتنا ثواب ملے گا، انہیں بولے وہ تو اللہ اور بندہ کے درمیان کا مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا، مگر فاقہ شکنی کا وقت 4:23 پہلے ہوتا ہی نہیں، تو بیسٹ ہے انسان شام کی مجلس کرنے کے بعد بھی فاقہ شکنی کرے، تھوڑی دیر ہو گئی تو مسئلہ نہیں ہے، بس سورج ڈوبنے تک نہیں ہونا چاہیے تاکہ روزہ نہ ہو جائے، اس سے تاکید کرنا ہے اسے 1 گھنٹہ پہلے، آدھے گھنٹہ پہلے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر 4:23 کے بعد کبھی بھی فاقہ شکنی کر سکتے، اور لعنت کثرت سے دشمنان دین کو وغیرہ آپ جانتے ہو، اعمال میں سب میں لکھا ہوا ہے، ایک دوسرے کو ملو تو یہ دعا دو، عظم اللہ اجورنا و اجورکم، کس کے لیے؟ اللہ تمہیں اجر عظیم عطا کر، عظم اللہ تمہارے اجر کو بڑھا دے، عظم کر دے، آز بڑھا دے، کس کے لیے؟ بمصابنا بالحسین علیہ السلام، امام حسین کے مصائب میں جو گریا کریں گے اس گریا کا سب اجر آپ کو بڑھا کے اللہ دے دے، وجعلنا وإياكم من الطالبين بے سارے اور اللہ قرار دے ہم تمہیں اور ہمیں, ہمیں اور تمہیں قرار دے اس میں من الطالبین بے سارے امام کا, یعنی ان کا اندر کا الفاظ یہ ہے کہ امام کا جو مشن ہے, امام کا جو مقصد تھے جیسے عظیم قربان امام نے پیش کی, جو مقصد تھا کہ اسلام کو بچائے, اسلام کی روح کو بچائے, بس اس مقصد میں ہم بھی ان کو برقرار رکھے, ان گروہوں میں شامل کر من الطالبین ان ایسے طلبگار کے جو امام کے مشن کو کنٹینیو رکھے, جو امام نے تعظیم جس مقصد کے لیے امام نے جان دی ہے اس میں, اور کس کے ساتھ ما ولی, ہی تیرے ولی کے ساتھ, کون سا ولی, ولی ہی الامام المہدی من آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, ما صلی اللہ امام زمانہ کے ساتھ, ما الاجل الاجل اللهم صل على محمد وآل محمد, ما ان کے ساتھ یعنی کنٹینیو کی ہے کہ ہم برقرار رہے, کیونکہ کربلا کی جنگ امام حسین نے شروع کیا, کربلا کی جنگ کا اختتام کون کرنے والا ہے, بارہ امام. ہاں ایک سوال یاد آیا, یہ جو آج خاص جواب دینے کا تھا, جب میں نے کہا کہ کسی کا مطالعہ علم دین کا بھی مطالعہ منع ہے تو پھر دنیا بھی کام, تو اگر مگر سوال یہ پوچھا گئے کہ کچھ لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جا مسلمانوں کا ملک نہیں ہے, ان کو تو کام پہ جانا پڑتا ہے ورنہ نوکری ہاتھ سے چلے جاتے, چلو کاروباری لوگ تو بند کریں گے کیونکہ کوئی فائدہ تو در کنارے, برکت اٹھ جائیں گے, کوئی عاشورے کے دن کاروبار کرے تو برکت ساری اڑ کے چلے جائے گی, فائدہ تو در کنارے, تو چلو کاروباری شخص تو ہر مسلمان بند رکھتا ہے, مگر کچھ کچھ جگہ یہودیوں عیسائیوں کے جہاں نوکری کرتے ہیں وہ سختی سے منع کرتے ہیں, مگر کچھ لوگوں نے پہلے سے عقل مندی کا کام کیا, جب جاب ملا تب سے ان کو کہہ دیا کہ ہم عاشورے کے دن کام نہیں کریں گے, مگر کچھ لوگوں یہ شرط قبول نہیں کرتے کیونکہ پھر جاب نہیں ملتا, مجبور ہو کے اگر نوکری کرنی پڑے تو وہ پیسے کا حساب رکھے, اس دن کا کتنی کمائی تھی تنخواہ میں سے, ایک دن کی تنخواہ کتنا ہوگا, وہ پیسہ جیسے تنخواہ ملے پہلے ان کو الگ کر کے عزاداری امام حسین میں ہی, صرف اور صرف عزاداری امام حسین میں استعمال کرے, کہیں اور نہیں, صرف اور صرف امام حسین کا عزاداری. یہ علماء نے جواب دیا ہے, جب مجبوراً کام کرنا پڑے, بس یہ دوسرا مسئلہ یہ تھا جو بھول گئے میں, تو پھر عزاداری حسین میں استعمال کر ان کا حساب لگا, ورنہ ان کی پوری تنخواہ میں ان کی برکت اٹھ جائے گی, اتنا اہم دن ہے کل کہ دنیاوی کام بالکل نہ کیا جائے. تو اب یہ ہم دعا دیتے ایک دوسرے کو عین عاشورے کے دن, کیونکہ کلو ارض کربلا کلو یوم عاشورا, ہر دن عاشورے, ہر زمین کربلا ہے, تو جنگ تو چالو ہے, جہاد چالو ہے, مگر بارہ ماہ مکمل کریں گے جہاد, تو ہم ان کی غیبت میں اور ان کے ساتھ ظہور میں یہ ہماری دعا ہے, ایک دوسرے کو ہم دعا دے رہے, کچھ سلام بھی نہیں کرتے, مگر کتنی عظیم دعا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے کہ اجر مسائل گریا کا اجر بہت بڑھایا جائے اور ان کا ساتھ بھی دے, ہم ایمان کا مقصد کو ہم برقرار رکھے, ہم ان میں حصہ لیں, بارہ میں ایمان کا ساتھی بنے. تو یہ جب ہی امام جب حل میں ناصر ینصرونا کی آواز استغاثہ امام نے بلند کی تو تین مرتبہ علماء کی ریسرچ میں تین مرتبہ امام نے کیا ہے, تیسری مرتبہ تو حضرت علی اصغر بھی شہید ہو چکے, دفن بھی ہو چکے ہیں, اور اس وقت استغاثہ بلند کیا جب کوئی باقی نہیں, جب امام خود جانے والے, تو یہ کس کو استغاثہ کر رہے تھے, امام ہمیں قیامت تک آنے والے لوگوں کو استغاثہ تھا, کون ہے میری مدد کرنے والے, کون ہے میری فریاد پہ پہنچنے والے, کون ہے ہماری, یہ قوم نے لبیک کہا ہے, یہ قوم ہماری قوم نے امام کو لبیک کہا ہے، ہم مدد کریں گے، بس یہی عاشورے کی دن کی دعا ہے. یہ لبیک ہمیں سچے دل سے پورا کرنا ہے، جبھی کل کے دین کثرت سے پڑھنا ہے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو عظیم کامیابی حاصل کرتے. تو آج یہ کامیابی آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ اس دین کو برقرار کیسے رکھے، خود کو رائے حق پہ رکھے، دوسرے کو رائے حق پہ لائے. مدرساؤں، ممبروں کو، مجلسوں کو ایسی انداز میں انجام دے کہ لوگوں میں انقلاب آئے، خود بھی عمل پیرا ہو تاکہ ان کے زبان سے الفاظ نکلے تو ان الفاظ لوگوں پہ گرتے ہیں، لوگوں پہ جاتے تو ان کی وہ اثر انداز ہو جائے. تو کیونکہ خطیب کے اثرات لوگوں پہ آتے ہیں، مقرر کے اثرات، مصنف کا لکھنے والا جس نے لکھا ہے، جب انسان پڑھتا ہے تو لکھنے والا کا اخلاق کیسے تھے، ان کے اثرات. اسی لیے علماء زور دیتے کیا پڑھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ ان کے اثرات تمہارے پر آئے گا. تو کبھی اسی لیے انقلاب جلدی نہیں آتا کہ مقرر کے برے اثرات لوگوں پہ منتقل ہو جاتا ہے، کتاب پڑھ لکھنے والے کے برے اثرات پڑھنے والے بھی پہ چلا جاتا ہے. تو ان سارے چیزوں کو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ممبر کو طاقتور کیسے بنایا جائے، مدرساؤں کو طاقتور کیسے بنایا جائے. یہ امام کے مشن میں مدد ہے، عظیم ترین مدد ہے، جس کی ہم دعا عین عاشورے کے دن ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. تو بہت بڑا حصہ ہے سکولوں اور مدرسہ، سکولوں میں ہمارا جتنا دخل چل سکتا ہے اتنا دخل دے کہ سکول کو طاقتور کیسے بنائے. ہماری نئی نسل وہاں پرورش پا رہی ہے، مدرسہ اور سکولوں اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہماری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. کون ٹیچر سے کون عہدیدار ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے، نہ سمجھے کسی عہدیدار کی. ہمیں دیکھ رہے کہ ہماری رسائی کتنی ہے وہاں تک، وہاں تک پہنچنا ہے. ہماری نئی جنریشن، نئی نسل وہاں پڑھ رہی ہے، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اگر وہ تباہ ہو جائیں گے تو ہم قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ امانت ہے اولاد ہمارے پاس، ہم کیسی سکولوں میں بھیج رہے، سارا سوالات ہمیں ہوگا. تو بچے برے اثرات لے کے آتے، ہماری تربیت ختم ہو جاتی ہے اگر ہم نے غلط سکولوں میں، غلط مدرسوں میں بھیج دیا، الٹا سیدھا سیکھے آئے، الٹا سیدھے اثرات لے کے آ گئے. یہ سب سے بڑی مدد جو ہم کل کی دعا ایک دوسرے کو دیں گے تو یہ کرتے کہ ہم آئے ان میں برقرار لے وج النا ویاکم من الطالبین نصارہ، ہم ان گروہوں میں شامل ہونا ہے. اتنی عظیم قربانی ہمارے مولا کی، کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہمارے حرکت نظر نہیں آئیں گی؟ اٹھنا ہے، جاگنا ہے غفلت کی نیندوں سے. ہماری نسل کو بچائیے، جتنا مغربی دنیا جتنا دشمنوں سازش کر رہے ہیں ہمیں، ہماری نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے مقابلے میں ہماری محنت نہیں نظر آتی. جتنی وہ محنت کر رہے ہیں دشمن، اتنی محنت ماننے والے اہل بیت کی نہیں کر رہے، کر رہے ہیں مگر جتنی وہ کر رہے اتنی ہم نہیں کر رہے. ہم اس سے سست ہیں، بالکل سست ہیں ان کے مقابلے میں. تو ہمیں ہماری بڑھانی پڑے گی. انشاءاللہ دیگر مجلسوں میں کچھ باتیں کریں گے. آج جانا ہے سورہ الحجرات کے موضوع پہ طرف جانا ہے، تو آج دو آیتیں سورہ حجرات کی، چار اور پانچ آیت. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. چوتھی نمبر کیا ہے؟ جو سورے کا نام ہوا حجرات، آیت نمبر چار میں لفظ حجرات آ گیا، ان کی وجہ سے پورے سورے کا نام ہوا حجرات. اب دیکھیں کیا سبق ہے. حجرات نام دیا گیا پورے سورے کو، چیمبرز، کمرے، اپارٹمنٹس، اس کو کہا جاتا ہے حجروں، پلورل آف ایک کمرہ نہیں بلکہ کمرے. نو کمرے اللہ کے رسول نے بنوایا تھا ایک ایک زوجہ کے لیے، نو بیویاں ایک وقت ہوتی، ایک ایک زوجہ کے لیے ایک ایک کمرہ بنایا گیا. تو پہلا سبق ہے کتنا سادہ کمرہ تھا، کتنا سادہ کمرہ تھا. کھجور کے درخت کے شاخے کے شاخوں کے ذریعے اور بھیڑ بکریے کے اون کے ذریعے یہ 5x4 میٹر کے اتنے کمرے ہر بیوی کے لیے زوجہ کے لیے بنایا گیا تھا. ایک پردہ لٹک رہا تھا بس آگے. اتنا سادہ کہ اصحابوں کو مسلمانوں کا یہ تھا کہ ہمیں یہ کمرے سبق دے رہا ہے کہ اس رسول اتنی سادی زندگی اور ساری زوج ازواج کتنی سادی زندگی گزار رہے تھے. تو یہ ایک ہمارے لیے سبق تھا. جب ہی جب ولید بن عبد الملک نے ان کو سب کو گرا دیا, بنو امیہ کا خلیفہ پانچویں امام کا زمانے میں سب کو گرا دیا, تو لوگوں گریا وزاری کی آواز صدائیں بلند ہوئی. پوچھا کیوں اتنا رونا گریا؟ کہ یہ ہمارے لیے عبرت تھا. یہ ہم کمرے کو دیکھتے تھے تو ہمارے لیے عبرت تھا کہ اتنی سادی زندگی تاکہ ہم بھی پوم پوم شو دنیا کے چمک دمک میں ڈوب نہ جائے, ہر وقت نگاہ میں رہے یہ کمرے کہ اسلام نے سادی زندگی کو پسند کیا ہے. حقیقت میں سادی زندگی میں جو لطف ہے, جو لذت ہے, جو سکون ہے, جو راحت ہے, وہ شوشہ زندگی میں نہیں ہے. صرف انسان دیکھتا ہے یہ سمجھتا ہے. آپ خود دیکھو کہ ہم نے ولادت میں گئے, شادی میں گئے, بن ٹھن کے زیور سا پہن پہن کے ہیوی کپڑے پہن کے گئے, جیسے گھر آئے گھر کا کپڑا پہنا, کتنی راحت ہوئی, کتنا سکون. یہ تو تجربہ ہے ہمارا روز. بلکہ جتنا پرانا کپڑا ہوتا ہے رنگ نکل گئے مگر چھوڑنا دل نہیں چاہتے. جتنا کپڑا پرانا ہو جاتے ہوتا ہے کہ نہیں اس کو پہنے رکھے پسند آتا ہے. یہ تو پھر شوہری زندگی ہوتی ہے تو سب بدلنا پڑتا ہے, وہ بھی شریعت وہی دوسری شریعت کا یہ نہیں ہوگا. مگر حقیقی ہمیں خود کو دیکھا جائے تو ہمیں جتنا پرانا اس میں زیادہ لذت آتا ہے, مزہ آتا ہے, راحت آتا ہے. پتا چلا اسلام نے راحت اس میں رکھی ہے. مگر ہمیں پومپ اور شو دکھاوا, میری شادی میں واہ واہ ہو جائے, اتنے ہزار کا دلہن کپڑے پہنیں گی, اتنا ڈیکوریشن ہوگا, چاہے لاکھوں درہم روپیہ جائے جانے دو, ہمارا شوشہ ہو جائے, سکون نہیں ہے. پوچھو ان کے دل سے سکون ہے؟ زیرو. سکون ہو ہی نہیں سکتا. اسلام سادہ مذہب ہے, آسان میٹھا سیدھا مذہب ہے. صرف سٹیٹس کے لیے مر گئے. سٹیٹس کیا؟ تقویٰ کا سٹیٹس ہونا چاہیے. یہ سٹیٹس کو کیا کر کے بیٹھیں گے؟ تو پتا یہ چلا کہ سادی زندگی, سورہ حجرات یہ سبق دے رہا ہے, نام حجرات رکھے سادی زندگی. دوسرا عظیم سبق, ان الذین ینادونک, رسول کو ندا دیتے ہیں یہ لوگ, جو رسول کو ندا دیتے من ورائی الحجرات, حجرات سے پیچھے سے رسول کو آواز دیتے ہیں, بلاتے پکارتے ہیں ان کو باہر آنے کے لیے. اکثر ہم لا یقلون, اکثر میں عقل ہی نہیں, ادب نہیں عقل نہیں, اخلاق نہیں عقل نہیں. عقل اور ادب, عقل اور اخلاق کا گہرا رشتہ ہے. جتنی عقل زیادہ اتنے خوش اخلاق زیادہ, اتنے ادب زیادہ. جتنی عقل میں کمی اتنا ادب میں کمی, اتنے بد اخلاق زیادہ. سب سے بڑا سبق یہ, اتنی عظیم شخصیت کائنات یا افضل ترین شخصیت اللہ کی مخلوق, اللہ کا حبیب, ان کا بھی احترام نہ جانے کہ ان کا پرائیویٹ ٹائم ہے اس وقت, ان کا آرام کا ٹائم ہے. جبکہ رسول نے ٹائم رکھا تھا ملنے کا, مگر باہر سے آواز دینا. اگر غیر مسلمان بھی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا ہر غیر مسلمان اپنے لیڈر کو کتنی اہمیت دیتا ہے, رسپیکٹ. یہ آئے گا تو ان کے لیے ماس پاس کر دے گا, بین باجا بگائے گا ان کے حرمت میں, ان کے نزدیک جائز ہے مگر رسپیکٹ ادب کے اعتبار سے الگ الگ انداز میں. کسی راستے کا نام ان کا رکھ لیا, کسی بلڈنگ کا نام ان کا رکھ لیا, کیا احترام اور آداب میں. تو ہمارے تو بادشاہوں کو بادشاہ ہے ہمارے رسول, اتنی عظیم شخصیت. عقل خود کہتی ہے کہ رسپیکٹ ہونا چاہیے. اگر غیر مسلمان بھی ہو تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا ادب اور احترام ہو, ان کا رسپیکٹ ہو. کیا ایسے کمروں سے باہر سے آواز دے کے بلایا جا سکتا ہے؟ تو پانچ نمبر کی آیت میں کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم, صبر کرے جب تک خود باہر آئے. جبکہ کیونکہ انہوں نے وقت معین کیا ہے, تک
اخرج الیہ
لکانا خیر لہم،
یہ تم ان کے لیے خیر ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بہت غفور رحیم ہے. جو پچھلی غلطی ہو گئی، پچھلی بدتمیزی ہو گئی ادب اور اخلاق بد اخلاقی میں، تو معافی مانگ لو. اللہ ہے غفور رحیم، مانگ لو معافی، آئندہ نہیں ہونا چاہیے. ادب اور اخلاق کو اہمیت، تو جتنا انسان کی شخصیت بلند ہو اتنا ادب اور اخلاق پیش آنا پڑے گا، اتنا ان کا رسپیکٹ کرنا پڑے گا. تو سوچے انسان کہ یا کتنی اللہ اس میں قرآن میں اللہ کہہ رہے اکثر ہوں لا یا کلون، اکثر میں عقل ہی نہیں. کچھ تو سیدھے سادے لوگ تھے، کچھ سمجھتے نہیں تھے، سیدھے سادے لوگ. باقی اکثر لوگ عقل رکھنے کے باوجود اللہ کے رسول کے رسپیکٹ کو، ادب کو، اخلاق کو احترام نہیں کیا. تو ہمارے لیے آج کتنا عظیم سبق ہے کہ ادب اور اخلاق عقل کے ساتھ جائے گا. ادب اور اخلاق نہیں ہے سمجھ لینا بے وقوفی ہے، نادانی ہے، عقل ہی نہیں. اب یہاں دیکھیں اصول کافی کی روایت چھٹے امام کے حوالے سے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل کو خلق کیا، کہا آگے آؤ فوراً آگے آئے، کہا پیچھے ہٹ فوراً پیچھے ہٹے. اللہ نے قسم کہ اپنی عزت و جلال، عزت و جلالی ما خلق تم خلق ہوا احب من کا، سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے ہے جتنی چیز مخلوق میں نے خلق کی، جتنی چیز میں نے خلق کیا ہے سب سے محبوب ترین تو ہے. کیوں؟ فرما برداری. کہا آگے آگے آگے، کہا پیچھے پیچھے ہٹ گئی. اللہ نے جہل کو پیدا کیا، اس کو کہا تو آگے آؤ، انکار کر دیا. اللہ نے نفرین کر دی، اللہ نے نفرین کر دی. علماء نے اس کی تشریح کی کہ آگے آؤ یعنی اس کا مطلب آخرت کی طرف آؤ، آگے آؤ آخرت، آخرت نگاہ میں رہے، پیچھے ہٹو دنیا کو پیچھے رکھنا. جب آخرت اور دنیا ٹکرائے تو خبردار دنیا کو نہ لینا، آخرت کو لینا. جب دونوں میں ٹکرا ہو تو آخرت کو لینا. مگر جہل کا کیا کام ہے، جہالت کا کام ہے کہ انکار کر دیا آگے آنے کے لیے. کیوں؟ ان کی دنیا کی طرف توجہ ہوتی ہے. جتنا انسان جاہل ہوگا اتنا دنیا کو اہمیت دے گا، دنیا سے اتنی محبت کرے گا. یہ دنیا کا سٹیٹس، یہ دنیا کا مان تھان، یہ گلیمر، اس کی چمک دمک میں دیوانہ ہو جاتا ہے. تو وہی جہالت ہے کہ انسان نماز، روزہ، متقی، پرہیزگار سب کچھ کرتا ہے، مگر سٹیٹس کی بات آئی، شادی کی بات آئی، شان و شوکت کی بات آئی، تب شریعت نہیں چاہیے، تب شریعت نہیں چاہیے. نماز، روزہ، متقی، پرہیز، ہم چیز عزاداری سب کچھ کرنا ہے، مگر شان و شوکت کی بات آئی تو نہیں. تو علماء وہ بلی کا وہی مثال دیتے ہیں کہ بلی کیا پانی سے کتنی گھبراتی ہے، بارش ہوتی آتی ہے تو بلی چھپ جاتی ہے، سایہ ڈھونڈتی ہے، پانی سے گھبراتی ہے، مگر سمندر میں مچھلی دیکھ لیا تو کود پڑتی ہے آدھا جسم پانی میں. اتنا پانی سے ڈرنا مگر مچھلی کو دیکھا. بس یہ دنیا دار نماز و روزہ سب کر لیں گے، مگر جہاں دنیا داری میں سٹیٹس، مان تھان، شہرت، فیم وہ نظر آئے گی تو بلی کی طرح ان پہ کود پڑتے ہیں، کود پڑتے ہیں کہ ہمیں چاہیے یہ. تو یہ جہالت کا ہے، جہاں جہالت ہوگی وہی ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جہالت نے آگے آنے انکار کر دیا، آخرت کی طرف فراموش ہو گئے، دنیا کو مت نظر رکھا. یہاں کہے کہ امام خاموش نہیں ہوئے، آگے بات بھائی بتائے. پھر اللہ نے عقل کو تقویت دینے کے لیے، عقل کی حمایت کے لیے 75 سولجرز کی فوج، 75 سپاہیوں کی فوج حمایت کے لیے عطا کی. جہل آگے بڑھا، اللہ تو تو عدل و انصاف کا مالک ہے، اگر تو نے عقل کو یہ 75 سولجرز کی فوج دے رہا ہے تو میں بھی تیری مخلوق ہوں عقل کی طرح، تو نے پیدا کیا. کہا تجھے بھی دے دیا. 75 سولجرز کی فوج میں نے تجھے بھی عطا کیا. اب امام سمجھا رہے کہ یہ فوج کس کی فوج اللہ نے حمایت میں، عقل کی حمایت میں دیا. کہاں یہ صفات ہے، یہ ایٹریبیوٹس ہے، یہ کوالٹیز ہے، اچھی کوالٹیز، ساری اچھی ایٹریبیوٹس، اچھی صفات عقل کے لیے، ان کی تقویت کے لیے، ان کی حمایت کے لیے، جو بد صفت، بری بد اخلاق، یہ ساری ان کی حمایت کے لیے، جہل کی حمایت کے لیے. اگر ایمان دیا عقل کی حمایت کے لیے تو کفر دیا جہل کے لیے، اگر ریا اور شرک دیا کفر کے لیے، جہل کے لیے، تو اخلاص دیا گیا عقل کی حمایت کے لیے، اگر سچائی دی گئی عقل کے لیے تو جھوٹ دیا گیا جہالت کے لیے، اگر عدل و انصاف دیا گیا عقل کے لیے تو ظلم دیا گیا جہل کو، شرم و حیا اگر دیا گیا عقل کو تو بے شرمی و بے حیائی دی گئی جہل کو. تو یعنی اب انسان فیصلہ کرے، جہاں عقل ہے وہاں سچائی ہے، وہاں شرم و حیا ہے، وہاں حجاب پردہ ہے، وہاں ساری ان یہ چیزیں ہیں، ریا نہیں اخلاص ہے، وہاں جا عقل نہیں جہالت ہے، وہاں بے شرمی بے حیائی ہے، وہاں بے پردگی ہے، وہاں جھوٹ ہے، وہاں حسد ہے. آسان بات امام نے کتنی بتا لیا، فیصلہ ہم کریں. قرآن کہے اکثر ہم لا یعقلون، اکثر میں عقل نہیں، جو ادب نہیں، اخلاق نہیں، اچھی صفات نہیں، عقل ہی نہیں. تو انسان اشرف مخلوقات عقل کے وجہ سے. ابھی دوسری روایت، جب حضرت آدم کا پتلا اللہ نے تیار کیا، تو حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا، سارے ملائکوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ارد گرد آ جاؤ. ابھی روح نہیں پھونکا اللہ، صرف پتلا تیار ہوا، آ جاؤ سب ارد گرد آ جائے. سب ملائکہ آ گئے، عزازل موجود تھا اس میں، ابلیس تو اس وقت عزازل تھا نا، عزازل موجود. آدم کے پتلے کو عزازل غور سے دیکھ رہے، سر سے پیر تک، گویا انویسٹیگیٹ کر رہا ہو، سر سے پیر تک غور سے آدم کے دیکھ رہا ہے اور پتلے کو دیکھ رہا ہے. دیکھنے کے بعد اللہ سے درخواست کی کہ مجھے آدم کے پتلے کے اندر جانے دے، اللہ نے اجازت دی. انٹرنل آرگنس پہ پھرتا گھومتا رہا، انٹرنلی اندر سے سارے اعضا و جوارے میں گھومتا رہا شیطان، پھر باہر آیا، اللہ سے سوال کیا، خدایا سارے اندرونی اعضا و جوارے میں اور انٹرنل آرگنس میں میں ہر جگہ پہنچ سکا، مگر ایک ایسی جگہ تھی میں وہاں پہنچ نہ پایا، میں داخل ہی نہیں ہو سکا، یہ کون سا عضو تھا؟ اللہ نے کہا یہ قلب آدم تھا، یہ آدم کا دل تھا، وہاں میں بستا ہوں، وہاں میں نے رہنے کی جگہ ہے، اگر کسی کے دل میں رہتا ہوں وہاں شیطان نہیں آ سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. جس کے دل میں بستا ہوں اللہ کے رائے، وہاں شیطان نہیں بس سکتا، داخل ہی نہیں ہو سکتا. دیکھو کتنا چالاک ہے، ہم تو بے وقوف رہ گئے، دیکھو شیطان کو، ابلیس کتنا ہوشیار. اب دیکھو جب روح پھونکی گئی، سب کو کہا گیا اب سجدہ کرو، کعبہ قبلہ بنایا گیا، آدم کو قبلہ بنایا گیا، حکم خدا سے سجدہ کرو، ان کو قبلہ ٹھہرایا گیا، سب گئے، ابلیس انکار کر دیا، تکبر مغروری، ابلیس ہوا عزازل میں، ابلیس ہو گیا. اب اللہ سے کہا تو تو عدل و انصاف کا مالک ہے، ہزاروں سال میں نے عبادت کیے، اس کا سیلے میں مجھے دو چیز چاہیے. دیکھو کہ آپ دیکھنا کیا مانگے، آپ جانتے ہو سنی ہوئی باتیں، تھوڑی نئی بات ہے، ریویژن ہے، آزاداری تو کیا ہے، ریویژن ہے. دل بالکل دنیا طرف چلا گیا، آزاداری آ کے جگہ جگا دیا، بات تو وہی ریپیٹ ہو رہی، کون سی نئی چیز بیان ہو رہی. کہا یا اللہ تو عدل و انصاف کا مالک ہے، میں نے اتنا ہزاروں سال، کہیں 6,000 ہے، کہیں 7,000 ہے، 6,000-7,000 میں نے عبادت کی، اس کے سلے میں میں دو چیز مانگتا ہوں، ایک تو قیامت تک کی زندگی مہلت. اللہ نے کہا وقت معلوم تک دوں گا، وقت معلوم وہی رجت کا زمانہ، امام کے ظہور کے بعد جو رجت کا زمانہ آئے گا، امام گوڑ آئیں گے. پھر دوسری چیز کیا مانگا، دیکھا مجھے آدم کی اولاد کے قلب میں وسوسہ، خوف، شک و شبہ ڈالنے کی طاقت دے دے. اللہ نے کہا قلب میں میں بستا ہوں، اس کو نالج مل گئی کہ اللہ نے کہا قلب میں میری جگہ ہے. وہ ہی مانگ رہا ہے کہ آدم کی اولاد کے قلب میں مجھے وسوسہ ان کو پیدا کرنے کے لیے، شک و شبہات اور خوف پیدا کرنے کے لیے مجھے طاقت دے دے. اللہ نے کہا یہ بھی دے دیا. آدم تو پریشان ہو گئے، دادا تو پریشان ہو جائیں گے اولاد کے لیے، ہمارے دادے تو پریشان ہو گئے کہ اتنی طاقت دے دی قلب تک پہنچنے کی، اللہ میری اولاد مقابلہ کیسے کریں گے؟ آدم فکر مت کرو، اس کے عوض میں ایک شیطان پیدا ہوگا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوگا. وہاں ان کو دل میں وسوسہ ڈالے گا شیطان، وہاں شکوک ڈالے گا، وہاں فرشتہ ان کی رہنمائی کرے گا، وہاں فرشتہ ان کو گائیڈ کرے گا. تسل رہے گی، جنگ رہیں گی. اب یہ مومن کے ہاتھ میں ہوگا فرشتے کو لبے کہے کہ شیطان کو لبے کہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا. یہ تو جہاد کے لیے تو دنیا میں آئے، امتحان کے لیے آئے دنیا میں، تو یہ تو امتحان مجھے لینی ہے نا. مگر ہاں آدم ایک چیز اور دے رہا ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں. توبہ کا دروازہ کھلا، توبہ کر لیا تب شیطان آہو زاری کرنے لگا. اللہ ہو، توبہ کا دروازہ رکھ لیا تو میری محنت پانی میں جائیں گی. جانے دے، توبہ کا رستہ کھلا نہیں تو دیکھو حور کیسے بچ گئے، اولیاء خدا میں داخل ہو کر روز آرام کرتے ہو. دیکھا اللہ نے کتنی رحم کی ہمارے پر، تب بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے راضی نہ ہو اور ہم وہ کریں جو ہمیں چاہیے، ہماری خواہش پوری ہو. کتنا افسوس ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وسوسہ، یہ خوف، یہ شک و شبہ، وضو میں شک، غسل میں شک، وضو پانی میں شک، نجاست پاک میں شک، دیکھ لینا بیٹھ گیا ہے قلب میں. بھگاؤ ان کو، لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ کی پاور، اللہ کا آلہ ہے، عظیم ہے. ان کو بھگائے کیونکہ وہ عمل نہیں کروا سکتا، ان کو یہ طاقت نہیں دے گی شیطان کو کہ ہمیں عمل کروائے. ہاں وسوسہ ڈالے، وہاں تک صرف ڈالے، لبے کرنا نہ کرنا ہمارے ہاتھ میں. وہاں انسان جب پھنس جاتا ہے تو شک و شبہ اور خوف، خوف ڈالنا. ابھی سخاوت کرنی ہے، خوف ڈالتا ہے، کل کیا ہوگا، تیرے بچے چھوٹے ہیں، تجھے کام پڑھانا ہے، جمع کرو، یہ وسوسہ ڈالے گا، خوف ڈالے گا، کل کا خوف ڈالے گا. تاکہ انسان، کیونکہ صدقہ سے ان کو تیز بخار آتا ہے، ان کو اتنی اذیت ہوتی کہ ہم صدقہ دیں، ہم خیرات کریں، تکلیف اتنی زیادہ، تو خوف پیدا کرتا ہے کہ ہم نہ دیں. تو حدیث معصوم کہ 70 شیطان اس ہاتھ کو روک لیتا ہے جب انسان ارادہ کرتا ہے. جیسا انسان نے ارادہ کیا کہ مجھے خیرات کرنی ہے، مجھے صدقہ کرنا ہے، مجھے یہ نیکی کرنا ہے، 70 شیطان کو ابلیس بھیجتا ہے، ان کے ہاتھ کو روک لو، ان کے ہاتھ کو روک لو، عمل نہ کرنے پائے. سوچتا رہے کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، کرے نہیں، بس سوچتا رہے اور کامیاب ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. ایک مثال دوں آپ کو، اینیکڈوٹس میں ہے نا، ورلڈ فیڈریشن کتاب چھپی ہے اس میں ہے نا، ایک قصہ یہ ہے کہ آیت اللہ جزائری، نعمت اللہ جزائری، وہ اپنی کتاب میں انوار نعمانیہ میں لکھا یہ قصہ کہ خطیب نے منبر سے سب کو کہا، اس زمانے میں وہاں سخت، ایران میں سخت قحط تھا، اس ملک میں سخت قحط تھا، فیمن، دانا دانا کے لوگ ترستے تھے. تو خطیب نے منبر سے کہی کہ جو ایسے وقت میں خیرات کرے، ایسے وقت میں صدقہ کرے، کتنا بڑا ثواب ہے. اگر کسی کے گھر، کسی کے گھر میں مال ہو یا اناج ہو، جن کے پاس نہیں ہے ان کو عطا کرے. مگر یاد رکھنا، جب تم نیت کرو گے تو بہت احتیاط کرنا، کیونکہ 70 شیطان تمہارے ہاتھ کو روک لے گا. تو ایک مومن تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، میں ابھی گھر جاتا ہوں، میرے گھر پہ تو اتنا سارا ہے ابھی سامان کھانے کا، میں ابھی گھر جاتا ہوں، یہاں لاتا ہوں اور فقراء میں تقسیم کروں گا. گیا گھر، کچھ دیر کے بعد آیا مسجد میں خالی ہاتھ آیا. پوچھا کیا ہوا، تو لینے گیا تھا؟ کہ ہاں گیا تھا گھر پہ. جیسے گھر پہ گیا، بی بی سے بات کی، تو بی بی نے یہ کہا کہ آپ کیسے ہو، یہاں اتنا سخت قحط ہے، تو کل ہمارے بچے بھوکے مریں گے، تو آپ نے کل کا نہیں سوچا؟ یہ کیسی کون سی سخاوت ہے کہ ایسا قحط کا زمانہ, تو زمانہ تو بڑھتا چلا جائے گا قحط کا, تو ہمارے بچے تو بھوکے رہیں گے, کیا کریں گے؟ بی بی نے اجازت نہیں دی. اس نے کہا میں نے 70 شیطانوں کو تو نہیں دیکھا مگر 70 شیطانوں کی ماں کو دیکھا, 70 شیطانوں کو ماں کو دیکھا میں نے, دیکھا عورت عورت عورت, وہ صحیح تو گھر صحیح, عورت بری تو گھر ختم, سارا چابی چلانا سب سب ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, خالی مظلوم بن جاتی, خالی مظلوم بننے میں ہوشیار ہے مگر سارا ریموٹ کنٹرول کے ہاتھ میں, سب کچھ کروا سکتے ان کو اگر چاہیے تو, مگر نہیں چاہے وہ تو دیگر مجلس میں آئے گا, عورتوں کا ذکر ابھی نہیں آیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ شیطان نے قلب ہی مانگا, تو علماء نے کیا تشریح میں کیا کہہ رہے, تو ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے ہمارے قلب کی حفاظت نہیں کی, ہمارے دل کی حفاظت نہیں کی. یہاں کسی پہ نفرت پیدا ہو فوراً علاج کرے کہ نفرت ہٹنا چاہیے, فوراً اس سے قبل کے نفرت گہرے میں چلا جائے, کیوں کہ چاہے جتنا ظلم کیا ہو مگر ہے تو اہل بیت کا ماننے والا, اس نیت سے درگزر کرنا ہے. قیامت کے دن اہل بیت گلے لگائیں گے, ارے میرے ہماری وجہ سے تم نے معاف کیا, گلے لگا کے اجر دیں گے. معاف کرنے کا لائق نہیں تھا وہ شخص, بہت بڑا ظلم کیا تھا مگر ہم نے نیت ہے اہل بیت ہم سے راضی, کیونکہ اہل بیت بھائی چارہ چاہتے ہیں, امام وقت ہمارا بھائی چارہ چاہتے, یہی تو سورہ حجرات کا پیغام ہے. ٹوٹی پھوٹی سوسائٹی نہیں چاہیے, ہیلدی سوسائٹی چاہیے جہاں محبت بھائی چارہ ہو تاکہ اسلام ترقی یافتہ ہو جائے. تو یہاں اگر جیسے کسی کے لیے بکس آیا فوراً علاج کرے اس سے قبل کے بکس اندر اتر جائے, کسی کے لیے حسد آئے فوراً علاج کرے, کیوں ورنہ گہرا اتر جائے گا, وہاں اللہ نہیں بس سکتا. اللہ اسی دل میں بستا ہے جو دل قلب سلیم ہو, پاک دل ہو, وہاں اللہ رسول اور اہل بیت سما جاتے ہیں. بس وقت تیزی سے گزر رہا ہے, مسائل کا وقت آ گیا, شب عاشور ہے, اللہ اکبر, بس ہم کچھ بن جائے اور بنائے, پاکیزگی دل کی پاکیزگی, بکس کی نہ حسد ظلم, یہ سب صفات رذیلہ ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. شب عاشور آج کی رات آخری وقت تھا کہ خیمے سلامت تھے, بچوں کے والد باپ سلامت تھے, بیواؤں کے وارث عورتوں کے وارث سلامت تھے, بس یہ آخری رات تھی. عبادت کے لیے امام نے مانگا مگر کیا فلسفہ تھا, کتنے لوگ رائے حق پہ آگے, ایک رات امام نے مہلت کے لیے مانگا عبادت کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے, مگر کیا بڑا فلسفہ تھا, حور بدلا, حور کے ساتھ کتنے لوگ بدلے, 313 کل ہو گئے, 72 تو ٹاپ گریڈ میں مگر کل 313 ہو گئے ایک روایت کے مطابق. یہ شب عاشور کہ وہ رات سے سب سے زیادہ پریشان زینب نظر آ رہی تھی, کیوں نظر آ رہی, زینب کو زینب نے دیکھا 30,000 کا لشکر جمع ہو چکا ہے, یہاں صرف 72 ہے. ہائے ایسا تو نہیں نا کہ میرے بھیا کو یہ 72 میں سے بھی کوئی چھوڑ دے گا, پریشان ہے زینب. کیوں زینب پریشان ہو؟ کیونکہ بابا کا زمانہ دیکھا کہ اٹھنے بیٹھنے والے کیسے بے وفائی کی, حسن کا زمانہ دیکھا کیسے اٹھنے بیٹھنے والا بے وفائی کی, اب زینب یہاں بھی تھوڑی گھبرائی ہے. بھیا ایک مرتبہ آزما لو, ایک مرتبہ آزما لو. یہ بات ہلال خیمے کے باہر تھے, ایک روایت مطابق ہلال خیمے کے باہر تھے, یہ جملہ سن لیا شہزادی کا, اصحاب کی خیمے کے باہر آیا, زارو قطار گریا اور زاری کرنے لگا, سارے اصحاب باہر آ گئے. ہلال کیا ہو گیا کا اتنا بڑا صدمہ ہے, اس سے بڑا کیا صدمہ ہو سکتا ہے کہ شہزادی کو ہماری وفاداری وفا پہ شک ہے, چلو ہم سب ان کے خیمے کے آگے جا کے ان کو گواہی دے ہماری وفائی کی, وفا کی. سب آئے شہزادی کو وفا کی گواہی دی, ہماری جان قربان ہوگی, 70 مرتبہ اگر ہمیں قتل کیا جائے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, ان کو جلایا جائے, ان کی راکھ ہوا میں اڑائی جائے, ہم امام کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں. شہزادی مطمئن ہو گئی, آزاد آرو, شب عاشور گزر رہی ہے, مولا کربلا کے میدان کا معائنہ لے رہے ہیں. ہلال آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا ہے. ہلال نے دیکھا مولا کہیں سے کانٹا اٹھا رہے ہیں, کہیں سے پتھر اٹھا رہے ہیں. ارے مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے ہلال تجھے کیا پتا؟ مجھے پتا ہے کہ کون سا مجاہد کہاں گرے گا. میں چاہتا ہوں جب گھوڑے سے گرے تو پتھر نہ لگ جائے, کہیں کانٹا ان کو نہ لگ جائے. صاف کر رہا ہوں میدان. مولا نے کہا ہلال کیا تو یہ دیکھنا چاہو گے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ کہا مولا علم الغیب کا مالک میں یہ دیکھنا چاہوں گا. ہلال کل صبح نمودار ہوگی, ہماری سب کی لاشیاں بکھری ہوئی جلتی ریت میں پڑی رہے گی. ہلال چل میں تجھے دکھاؤں یہ وہ جگہ ہے جہاں حبیب گرے گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلم گرے گا. خیمے کا رخ کر کے سب کو مبارک کہہ رہا, مبارک شہادت مبارک. اتنے میں ایک جگہ امام رک گئے. کہا امام رک گئے. کہا مولا خیر ہے؟ کہا اس جگہ کو پہچانو, میرا یتیم بھتیجے کا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. آگے بڑھے. امام رک گئے. کہا اس جگہ کو پہچان, میرا کریئر جوان علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا جائے گا. امام آگے بڑھے, میرے فراق پہ آئے, کمر پہ ہاتھ رکھ دی. کہا ہلال اس جگہ کو پہچان, ابو الفضل عباس میرا ساتھ چھوڑ دے گا, میری کمر ٹوٹ جائے گی. بلندی پہ گئے, بلندی پہ گئے. ہلال اس جگہ کو پہچان, یا ننی سی قبر بنے گی, پانی کے سوال میں زہریلا تیر ملے گا, رباب کی کمائی گود اجڑ جائے گی. نشید میں آئے, امام نشید میں آئے. کہا ہلال اس جگہ کو پہچان, ایک نمازی کا سر منقطع ہوگا, سکینہ یتیم ہو جائے گی, زینب بن بھائی ہو جائے گی. مگر ہلال کی توجہ ہٹ گئی ہے, ہلال توجہ نہیں دے رہا. امام نے کہا ہلال کیا تو سن نہیں رہے ہو؟ ہلال جواب نہیں دے رہا. امام نے شانہ ہلایا, ہلال تو سن نہیں رہا؟ ہلال نے کہا مولا مجھے کسی بیوی کے دردناک رونے کی آواز آ رہی ہے, بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ہلال تو نے نہیں پہچانا, یہ میری اما فاطمہ زہرا. اپنے بالوں کو کھول کے میری قتل گاہ کو صاف کر رہی ہے, میری قتل گاہ کو صاف کرے. اور اپنے بابا سے کہہ رہے بابا میں جی حسین کو میں نے چکی پیس پیس کے پالا, تین دن کے بھوکا پیاسا دبا کر دیا جائے گا. آزادارو بس علی اصغر کا ذکر کرنا ہے نا. آپ سنتے ہیں نا, پہلا زمانے میں ایران میں ایک علاقہ میں, ایران میں ایک علاقہ میں ہر رات کو ایک شبی نکالی جاتی تھی. شب عاشور حضرت علی اصغر کی شبی. تو جب حضرت علی اصغر کی شبی نکالنی تھی تو ایک بوڑھا شخص کو ڈھونڈ لیا حسین بننے کے لیے. چھ ماہ کا بچہ مل گیا. اب گرملا کی تلاش میں, کوئی گرملا بننے کے لیے تیار نہیں ہو, کوئی گرملا بننے کے لیے تیار. سہرا سے ایک یہودی کو لے کے آئے. وہ کچھ ان کو کربلا کا واقعہ کچھ پتا نہیں تھا. ان کو رقم پیسے کی رقم دی گئی, یہ تجھے پیسہ دیا جائے گا, تو صرف تجھے تیر دکھانا ہوگا بس, جب ہم کہے تب تیر دکھانا, تیر چلانا کچھ نہیں. ایک بوڑھا باپ چھ ماہ کا بچے کو خیمے سے نکلے گا, وہ سوال کرے گا پانی کے لیے کہ کوئی ہے صاحب اولاد پانی پلا دے. جب یہ اتنا کہے تو صرف تیر دکھا دینا, صرف تیر دکھا دینا. عزادارو جب یہ منظر شروع ہوا, بوڑھا شخص سید زادہ بچے کو باہر نکالا. اب جب یہودی کے کہا کہ تو تیر چلا, وہ کیا تیر اور کمان کو لے کے گھٹنوں سے توڑ ڈالا, تیر اور گھٹنوں سے توڑ ڈالا. کہا تو نے کیوں نہیں چلا؟ کہا تم کیسے لوگ ہو؟ میرے سینے میں دل ہے, میرے سینے میں دل ہے. میں نہیں دکھا سکتا تھا, میں تیر دکھا بھی نہیں سکتا تھا, مجھے وہ پیسہ نہیں چاہیے, مجھے وہ پیسہ نہیں چاہیے. عزادارو یہ کیسے لوگ تھے کربلا کے میدان میں, کیسے لوگ تھے, کیا بیان کیا جائے؟ امام حسین نے حل میں ناصر ینصر آستہ گاتا آواز بلند کیا, خیمے میں رونے کا شور بلند ہوا. حسین جلدی سے خیمے میں آئے، کیوں رونے کا شور اتنا بلند ہوا؟ کہا آپ نے آواز سگاسا بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، لبیک کہہ رہا ہے، دیکھو امام کی اولاد، بے زبانی اور لبیک ہے، بے زبانی کے لبیک. امام نے دیکھا علی اصغر کی حالت بہت خراب، بے تاب پیاسے، گردن ڈھلی ہوئی ہے، کہا بچہ بہت پیاسا ہے، ایک حجت تمام کرنے دو، بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں. ارے ماں نے بچے کو سنوارا، تیار کیا، پیارا سا کرتا پہنایا، اتنا خوبصورت تھا بچہ، اتنا خوبصورت تھا بچہ. ازادارو، اب بوڑھا باپ نے بچے کو ہاتھ میں لیا ہے، سکینہ پیار کر رہی ہے بچے کو، جا رہے میرا بھائی پانی پینے کے لیے. ازادارو جب خیمے سے باہر نکلے، دھوپ تیز تھا، دھوپ اتنا تیز تھا، ابا کے دامن سے سایہ لیا، ارے بچہ نازک ہے، دھوپ تیز ہے. آئے دشمنوں کے سامنے، اگر تمہاری نگاہ میں نے خطا کیا ہے نا، یہ بچہ نے کون سی خطا کی ہے؟ یہ معصوم بچہ ہے، یہ سامنے نہر پورا تھا نا، اس میں سے چند قطرے پانی پلا دو گے تو پانی میں کمی نہ ہوگی. بچہ بہت پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، پانی پلا دے، تم میں سے کوئی صاحب اولاد ہو. مجمع میں کوئی جواب نہیں ہے. ازادہ امام نے جلتی ریت پہ اتنا سا نازک بچے کو زمین پہ رکھ دیا، کہا اگر تم سمجھتے ہو ان کے بہانے سے میں پی لوں گا تو چلو تم آ کے تو بچے کو خود پلا دو. ازادارو علی اصغر مچھلی کی طرح تپ تڑپ رہا تھا، مچھلی سمندر سے نکالی جاتے کیسے تڑپتی ہے، دودھ کی وجہ سے تڑپتا تھا بچہ مچھلی کی طرح. کوئی جواب، اشکیاں رونے لگے، اشکیاں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اے عمر ساتھ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس معصوم بچے کو پانی پلایا جائے. ایسی ہلچل مچ گئی، عمر ساتھ نے دیکھا یہاں ریولیوشن آئے گا، کہا ارملا اکتکلام، امام حسین کی کلام کو ختم اکتکل خطا کر دے. ہائے ازادارو، اب ہرملا تین پہلو تیر سنبھالتا ہے. ازادارو جانتے ہو نا، تین پہلو تیر گھوڑے کی، جنگی گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنگی گھوڑے کی گردن. پہلی مرتبہ اس انسان کے گردن پہ چل رہا ہے، پہلی مرتبہ انسان، وہ بھی چھ ماہ کا امام کا بچہ، نازک سا بچے پر چل رہی ہے. جب ہی علماء نے کہا جب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہو، تم نے سارے اعمال کرنے کے بعد پھر بھی دعا قبول نہیں کرتی نہ ہوتی، تو اللہ کو واسطہ دو خون مظلوم کا. چھٹے امام سے پوچھا، تو چھٹے امام سے پوچھا گیا کون کون سا خون خون مظلوم ہے؟ کہا جو علی اصغر سے گردن سے جاری ہو کے امام حسین کے بازو میں جاری ہوا تھا، وہ خون مظلوم ہے، اس واسطے سے دعا کرو. ہائے ازادارو، کیسے بیان کروں، کیسے آگے بڑھوں، میری طاقت نہیں. ہائے ازادارو، تین پہلو تیر سنبھالا، تین مرتبہ تیر زمین میں گرا. عمر صاحب نے کہا ارے ہرملا چھ ماہ کے بچے سے ڈر گیا. کہا عمر صاحب بچے کے ڈرنے سی بات نہیں ہے، ایک روایت میں کہ ہرملا نے جواب دیا کہ درمیان میں ایک نکاح پوش عورت آ جاتی ہے اور کہتی ہے میرا بچہ نے کیا بگاڑا، میرا بچہ نے کیا بگاڑا. دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ ہرملا نے کہا پردے خیمے کا پردہ ہلتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بچے کی ماں دیکھ رہی ہے، ارے چلاؤ تو کیسے چلاؤ. ایک روایت بتاتی کہ رباب نے آواز بلند کی، ارے ہرملا یہ میری گود کا رونق ہے، میری گود کا رونق ہے، تو ان پہ صرف چلا.
کہوں گا.
ہائے عزادارو، گویا بچہ بے زبانی میں امام کو دیکھ رہا تھوڑی دیر کے لیے، گویا کہہ رہا تھا بابا بہت کوشش کیا آپ کے کمر تک تیر نہ پہنچے مگر نہ بچا سکا، آپ کے پہلو کو نہ بچا سکا، آپ کے بازو کو نہ بچا سکا. ہائے بچہ طرف طرف کے جان دے دی. ابھی کا مرحلہ سخت مرحلہ ہے، ابھی کا مرحلہ امام کا ایکشن بتا رہا ہے، امام کا عمل بتا رہا ہے. سات مرتبہ آگے، چھ مرتبہ، ساتواں مرتبہ جانا، یہ عمل بتا رہا ہے کہ سخت مرحلہ ہے امام کے لیے. اتنا رحیم کریم امام صابر، مگر مرحلہ آسان نہیں ہے. ماں نے تو بناؤ سہار سنگا کے دیا تھا تاکہ پانی پلانے پینے جا رہا ہے، بس آزاد ہو. اتنے میں امام ڈوبا، خون میں ڈوبا ہوا لاشا خیمے کے دروازے پہ آئے. سکینہ نے آواز سنی، آگے بڑھی، ارے میرا بھائی پانی پی لیا بابا. امام نے ابا کا دامن کو ہٹایا، سکینہ نے خون میں ڈوبا ہوا لاشا کو دیکھا، ارے گچ کھا کے بے ہوش ہو گئی. رباب آگے بڑھی، بچے کو اٹھایا، ایک جملہ کہا، بیٹا علی اصغر تیری عمر کا تو جانور بھی نہر نہیں ہوتا، جانور بھی نہر نہیں ہوتا. علی اصغر بیٹا، آپ نے دنیا میں کہیں دیکھا ہے ماں باپ مل کے چھ ماہ کے بچے کو دفن کرنے جائے، ماں کے ہاتھ میں خون میں ڈوبا ہوا لاشا، باپ دوسری کار سے قبر کھود رہا ہے، ماں لاشا لے کے کھڑی ہے. آپ نے کہیں یہ منظر دیکھا ہے؟ یہ کربلا کا واقعہ. ہائے عزادارو، امام نے کیوں علی اصغر کو دفن کیا؟ بچے